الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے محترم بھائیو قرآن مجید کے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اللہ سے ڈرو اور صحیح درست بات کہا کرو صحیح درست بات آپ کے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنے گی زبان کا غلط استعمال آپ کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گی اور اسی طریقے سے آپ کے نیک اعمال کو مٹائے گی اور آپ کے اعمال ناموں سے اٹھا کر دوسروں کے اعمال ناموں میں ڈالے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم امرا فاتوا منہ ما استطعتم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان نہ کروں سمجھو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا اس کے بارے میں سوال نہ کرے اس کے بارے میں سوالات نہ کرے جن احکام کے آپ مکلف ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور جن باتوں کے آپ مکلف نہیں ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا لہذا جو کچھ میں نے بیان نہیں کیا ہے سمجھو اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں سوالات نہ کریں جیسے کہ بعض لوگ سوالات کرتے ہیں آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کیا اس کا گوشت کس نے کھایا تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے ایسے سوالات سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر حضرت نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کو اللہ نے اس وجہ سے ہلاک کیا فضول سوالات کیا کرتی تھی
نبی جو شریعت لے کے آئے تھے اس شریعت کو نہیں مانتی تھی اور نبی کے اطاعت نہیں کیا کرتی تھی، یعنی جس کے مکلف تھے اس کے بارے میں نہ سوالات کرتے تھے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ اس میں نبی کی اطاعت کرتے تھے، فضول باتیں پوچھتے تھے. آج بھی یہی بیماری بہت سارے لوگوں کو لگی ہے، فضول باتیں پوچھتے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، فضول باتیں پوچھتے رہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور جب مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو سوالات کے بہت ساری کتابیں لے کے آتے ہیں اور علماء کرام سے فضول سوالات پوچھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، حالانکہ یہ شریعت کی توہین ہے. فضول سوالات پوچھنا اور بے جا علماء کرام سے سوالات کرنا، ظاہر ہے علماء کرام کا ایک مسند ہوتا ہے، وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح حضرت مولانا انور شاہ دامت برکاتہم العالیہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مسند ہے. آپ اپنے سوالات یہاں جمع کرائیں، آپ کو جواب ملے گا، یہ طریقہ ہے. دار الافتاء ہے سامنے، آپ اپنے سوالات وہاں جمع کرائیں، آپ کو جواب ملے گا. لیکن شادی بیاہ کی تقریب میں عالم سے ملاقات ہو گئی اور ٹائم پاس کرنے کے لیے سوالات شروع کر دیے، راستے میں کسی عالم سے ملاقات ہو گئی گاڑی میں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے سوالات کرنا شروع کر دیا، یہ بھی شریعت کے توہین میں آتا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ جس کی اہمیت آپ کے دل میں ہوتی ہے اور جس سے وہ مسئلہ متعلق ہے، آپ اس کے دفتر جاتے ہو اور اس کے گھر میں جاتے ہو اور باقاعدہ اس مسئلے کے لیے، اس کام کے لیے تحریری درخواست دیتے ہو، اس لیے کہ اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے، اس مسئلے کے اظہار آپ سر راہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے تو حجاز مقدس میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہاں عید کا سماں ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر تو مکے میں پانی ملتا بھی نہیں تھا نہانے کے لیے، تو بارشیں ہو گئی تھی، وہاں کوئی تالاب تھا، اس تالاب میں پانی جمع ہو گیا تھا، سارے مکے کے لوگ اس تالاب میں نہانے کے لیے جا رہے تھے، امام مالک بھی وہاں نہانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور مکے کا گورنر بھی اپنی سواری میں سوار ہو کر وہاں جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی. تو مکے کے گورنر نے اپنی سواری امام مالک کے سواری کے قریب لا کر ایک حدیث کے بارے میں پوچھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، کہا کہ یہ جگہ حدیث پوچھنے کے لیے مناسب نہیں ہے، میں اپنی سواری میں، آپ اپنی سواری میں، اور ہم دونوں اپنے کام سے جا رہے ہیں، اس دوران آپ کا مجھ سے حدیث کے بارے میں پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ توہین حدیث ہے. تو گورنر کو جب پتا چلا کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے توہین حدیث ہو گئی، امام مالک ناراض ہو گئے، تو نہانے کے بجائے وہ سیدھا مکے کے قاضی کے پاس پہنچ گئے، اور اس نے خود مکے کے قاضی سے درخواست کی کہ مجھ سے حدیث کی توہین ہو گئی ہے، مجھے سزا دے. اب ظاہر ہے جب آدمی خود اقرار کرے تو پھر گواہ لانے کا مطالبہ تو نہیں کیا جاتا. مکے کے قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ گورنر ہے، لیکن اس سے جب شریعت کی توہین ہو گئی اور وہ اقرار کرتا ہے تو مکے کے گورنر نے اس کو 40 کوڑے مارے، مکے کے قاضی نے اس کو 40 کوڑے مارے اور قاضی گورنر بڑا خوش کہ میرے جرم کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی، اب اس جرم کے ساتھ میں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد امام مالک کے پاس حاضر ہو گئے ان کے کمرے میں جہاں ان کی رہائش کا، اور درخواست کی کہ جو حدیث میں نے آپ سے پوچھی تھی اب مجھے وہ حدیث سنائی، اب تو میں آپ کے رہائش گاہ میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے۔ امام مالک نے ایک حدیث کے بجائے 40 حدیثیں سنائی، گورنر حیران ہو گیا، پوچھا کہ حضرت میں نے تو آپ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے ایک حدیث کے بجائے 40 حدیثیں سنائی؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ آپ کو قاضی صاحب نے 40 کوڑے مارے تھے، اور جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حدیث سناؤں۔ گورنر رو پڑے، دین کی عظمت کا یہ حال تھا، حدیث کی عظمت کا یہ حال تھا، گورنر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش مجھے پیشگی یہ بات معلوم ہوتی کہ ہر کوڑے کے بدلے میں مجھے ایک حدیث سننے کو ملے گی، تو میں قاضی سے درخواست کرتا کہ 40 کے بجائے مجھے بہت زیادہ کوڑے مارے جائے تاکہ مجھے زیادہ حدیثیں سننے کو ملے۔ جن کے دلوں میں دین کی قدر تھی اور احادیث کی قدر تھی وہ اس طرح حدیثیں سننے کے لیے بیتاب۔ آج اگر ہمارے سامنے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو جب تک ہم فارغ ہوتے ہیں اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا تقاضا آتا ہے تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول سوالات مت کیا کرے، جو کچھ میں نے بیان کیا بس اسی پر عمل کرے، اور جو کچھ میں نے بیان نہیں کیا اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، لہذا فضول سوالات نہ کرے۔ اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، میں نے آپ کو جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ کیونکہ تمام کے تمام محرمات اللہ کے حریم ہے، اور جو آدمی اللہ کے حریم میں داخل ہوگا اندازہ لگائے کہ اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا اس آدمی کے اوپر۔ آپ کا گھر آپ کا حریم ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی آپ کی بیٹیاں رہ رہی ہے، اگر ایک آدمی آپ کا خیال نہیں کرتا اور آپ کے گھر میں بغیر اجازت آتا جاتا ہے تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کتنا غصہ آئے گا؟ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس آدمی کی خون کو پی لوں۔ اس لیے بغیر اجازت کے آپ اس کے حریم میں داخل ہو رہے ہو، آپ اس کے حریم کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ اللہ اللہ کے نبی نے جن جن کاموں سے منع کیا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حریم ہے، لہذا جب ایک مسلمان محرمات کا ارتکاب کرے گا تو اندازہ لگائے کہ اللہ کتنا ناراض ہوگا اس آدمی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا اس آدمی کے اوپر۔ اور ہم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، اسی کے ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اور دل میں بالکل خوف خدا نہیں ہوتا۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں آپ کو کسی کام کا حکم دوں کہ یہ عمل کرے تو آپ وہ عمل کرے اپنی طاقت کے مطابق، رحمت للعالمین ہے، کتنی نرمی فرمائی اللہ کی نبی نے کہ آپ وہ کام کرے اپنی طاقت کے مطابق۔ شریعت نے یہ نہیں کہا آپ کڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے ہر حال میں کڑے ہو کر نماز پڑھنی، طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھے، اقیم الصلاہ کے اوپر عمل کرے طاقت کے مطابق، کڑے ہو سکتے ہو تو کڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر کڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھے، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھے۔ اگر وضو پر قدرت ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن بیماری ہے یا پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، مردار کا نہ حرام ہے، حلال کھایا کرے، مردار نہ کھائے، شراب حرام ہے شراب مت پیا کرے، لیکن اس سے بھی باز رہنا اپنی طاقت کے مطابق۔ حالت اضطراری ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا سوائے مردار کے، سوائے خنزیر کے، پینے کو کچھ نہیں ملتا سوائے شراب کے، تو یہاں پر اسلام نے کتنی آسانی کی ہے، جان بچانے کے لیے آپ مردار کھا سکتے ہو، لیکن اتنا کہ اس سے آپ کا پیٹ نہ بھرے جان بچ جائے۔ جان بچانے کے لیے آپ شراب پی سکتے ہو، لیکن اتنا کہ اس سے آپ کی جان بچے، اور سیر ہو کر نہ پیئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے بیٹے تھے، مال کی کمی نہیں تھی، ہر سال حج کے لیے اور حج کے علاوہ عمروں کے لیے جایا کرتے تھے، پورا قافلہ لے کے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے 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 راستے میں ایک جگہ ایک بچی کوڑدان سے مری مرغی اٹھاتے ہوئے نظر آئی۔ امام مالک، امام عبداللہ بن مبارک اپنی سواری سے اترے اور اس بچی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹی یہ تو مری مرغی ہے، اس کا کھانا حرام ہے اور یہ مردار ہے، آپ اس کو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ زمانہ دین کے عروج کا زمانہ تھا، اور بچوں کو، بچیوں کو دین کا، دین کے مسائل معلوم ہوتے تھے۔ آج تو بڑے بڑے پوسٹروں پر لوگوں کو سورہ اخلاص تک نہیں آتا، یہ الگ ہو گئی۔ بڑے بڑے بیرسٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو چند غلطیاں کر گئے تھے سورہ اخلاص میں، وہ اس سے بھی زیادہ گرے پڑے نکلے، یہ الگ ہو گئی۔ چھوٹی بچی ہے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ ہمارے لیے اس مری مرغی کا کھانا جائز ہے، میرے والد کے انتقال ہو گیا، میری گھر ماں گھر کے اندر پردے سے زندگی گزار رہی ہے، سارے بچے بہن بھائی بھوک سے نڈال ہیں، والدہ رزق کی تلاش میں نکلی، کوڑدان کے اندر یہ مری مرغی ان کو نظر آئی اور گھر چلی گئی، مجھے بھیجا کہ فلاں کوڑدان کے اندر ایک مری مرغی پڑی ہے، جاؤ اسے اٹھا کے لے کے آؤ تاکہ میں آپ کے لیے پکاؤں، آپ کو کھلاؤں، اس لیے میں لے کے جا رہی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنے وزیر خزانہ سے فرمایا، جو سفر کے اندر ان مالی امور کا منتظم تھا، کہ یہاں سے واپس گھر جانے کے لیے ہمیں کتنی رقم درکار ہے، اس نے بتا دیا کہ اتنی رقم درکار ہے، فرمایا کہ اتنا پیسہ جو رقم ہم لے کے آئے ہیں اس سے علیحدہ کر لو تاکہ ہم واپس اپنے گھر پہنچ سکے، اور بقیہ ساری کی ساری رقم اس بچی کی حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے ماں کو دے دو تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر رزق حلال کھا سکے. اس زمانے کا بہت بڑا محدث, انہوں نے خواب دیکھا اور یہ خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سال میں نے تمام کے تمام حاجیوں کا حج عبداللہ بن مبارک کے حج کی وجہ سے قبول کیا. حالانکہ عبداللہ بن مبارک حج پہ نہیں گئے تھے, واپس کر آئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعت, جب میں آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جو جس طریقے سے آپ کے بس میں ہو آپ وہ کام کا کام کیا گیا. اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسرے روایت مروی ہے, بخاری کے اندر بھی روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتن بلیغتن وجرت منہا القلوب وزرفت منہا العیون وقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کڑے ہو کر یا ممبر پر بیٹھ کر ایک ایسی عجیب نصیحت فرمائی اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے حساب کتاب سے اور اس طریقے سے روز محشر کی سختیوں سے ڈرایا کہ سارے کے سارے مجمع کے دل کانپنے لگے اور ہر آنکھ اشکبار تھی, ہر آنکھ سے جو ہے نا آنسو بہ رہے. ہم نے کہا کہ حضرت آج کے بیان اپنوں سے رخصت لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو نصیحت کرتے ہیں اس نصیحت کو وصیت کرتے ہیں, بس وصیت کہتے ہیں, اور اس میں انتہائی اہم مہم بتائی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں. تو ہم نے کہا حضرت ہمیں کچھ وصیت فرمائے. وصیت خصوصی نصیحت کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اوصیکم بتقوی اللہ, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کس بات کے کہ اپنے دل میں اللہ کے خوف کو پیدا کرو اور اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے اللہ کے خوف کو زندہ رکھو. اس لیے کہ جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور ہمیشہ زندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر گناہ کے طرف جانے سے آپ کو روکے گا اور نیکیوں کے طرف جانے کے لیے اللہ کا خوف آپ کو آمادہ کرے گا. اللہ کا خوف جب آپ کے دل میں پیدا ہوگا, آزان کی آواز جب آئے گی تو آپ کو دکان کو تالا لگانا آسان ہوگا, سخت سردی ہے، بستر چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے مسجد آنا آسان ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تو روزانہ ملنے والا دوست جب آپ کے پاس آئے گا اس کی وجہ سے بھی آپ کی نماز جماعت کی نماز نکل جائے گی۔ فرمایا کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی تعریف ایک تعبیر بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس خوف کو کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف آپ کے درمیان اور برائی کے درمیان دیوار بن جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ آپ مجموع میں کہتے ہیں یا زبان سے کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، باتوں باتوں میں کہتے ہیں دوسرے سے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس کو اللہ کا خوف نہیں کہتے۔ اللہ کا خوف اس خوف کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے درمیان اور برائی کے درمیان، آپ کے درمیان اور گناہ کے درمیان دیوار بن جائے، اور آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روکے، آپ کو حرام کی طرف جانے سے روکے، آپ کو ناجائز کی طرف جانے سے روکے، آپ کو فواہش کی طرف جانے سے روکے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، جب آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا اور اللہ کے خوف سے جب آپ گناہوں سے باز رہیں گے اور طاعات کے اوپر نیکیوں پر قائم رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کو ولایت کا مقام حاصل ہو جائے گا، محبوبیت کا مقام حاصل ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں دو آدمی وہ ہے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، رجل دعاته امراۃ ذات حسن و جمال، ایک روایت میں یہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ذات حسب و جمال، ایک نوجوان ہے حسین جمیل، اور اسی طریقے سے پوری طاقت موجود ہے جسم کے اندر، اور اس کو ایک خاتون دعوت بنا دیتی ہے، اور وہ خاتون بھی انتہائی حسین جمیل ہے اور بڑے منصب پر فائز ہے، ظاہر ہے حسن زیادہ ہو منصب بڑا ہو تو دوائی اور بڑھ جاتے ہیں، ایسی خاتون اس نوجوان کو دعوت بنا دیتی ہے، اور اللہ کے خوف کے سوا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، یہ نوجوان گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا اور انکار کرتا ہے اس خاتون کے سامنے، اور کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا، جس گناہ کی آپ نے دعوت دی ہے میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، اور اس گناہ کے کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوگا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو آدمی ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اس عمل کی وجہ سے، خوف کی وجہ، دل میں اللہ کے خوف کی وجہ سے جب وہ میدان گناہ کے لیے بالکل سچ چکا تھا اور اس نے گناہ سے انکار کر دیا اور گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھا، اس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا محبوب بن جائے گا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. دوسرا وہ نوجوان ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, نوجوان ہے بزرگ ہے عمر کی جس حد میں داخل ہو چکا ہے, داڑھی سفید ہے یا داڑھی سیاہ ہے, رات کے دو تہائی گزر گئے اور رات کا بالکل آخری حصہ ہے, اس وقت نیند موجے مار رہی ہوتی ہے اور شیطان بھی جوڑوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور خوب تبکی دیتا رہتا ہے کہ یہ آدمی فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کی نماز کے لیے کسی صورت میں نہ اٹھے. ایسے وقت میں آدمی قربانی دیتا ہے, اپنے بستر کو جسم سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور جا کر وضو کر کے آ کر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی آخرت کی کامیابی کی دعائیں مانگتا ہے اور اپنے گناہوں کے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے اور پھر اللہ کے خوف سے اس آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ففاضت عیناہ, اس عمل کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے اور اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے میں ٹکانا عطا فرمائے, اپنے عرش کے سائے میں اللہ پاک اس کو ٹکانا عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, ایک نوجوان مسجد میں آ کر عبادت کرتا تھا. جوانی کے زمانے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پیاری ہے, اور جو آدمی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں خرچ کر دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کر دیتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں. جوانی کے زمانے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے. اس وجہ سے میں اپنے مدرسے کے طلباء سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہو اور اس زمانے کے سب سے بڑے اولیاء کرام آپ ہو, اس لیے کہ آپ نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, نہ بازار جاتے ہو اور نہ دنیا کے لہو لعب کے اندر مبتلا ہوتے ہو, مسجد اور مدرسہ مسجد اور مدرسہ قرآن اور حدیث اسی میں آپ کی جوانی گزری ہے, آپ سے بڑا ولی اس زمانے کے اندر کوئی نہیں ہے. تو یہ نوجوان مسجد نبوی میں آ کر عبادت کیا کرتا تھا اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اس نوجوان کے گھر میں اور مسجد نبوی کے درمیان ایک لڑکی تھی, اس کا گھر واقع تھا اور ظاہر ہے یہ نوجوان انتہائی حسین جمیل اور پھر نماز کا روح نور بھی چہرے پر نمایاں ہوتا ہے. لڑکی نے دیکھا تو وہ اس کے دل میں اس نوجوان کے لیے محبت پیدا ہو. شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہے. ایک دن اس لڑکی نے اس نوجوان کو آواز دی اور یہ مسجد کی طرف آ رہا تھا, اور جب اس نے پلٹ کے دیکھا لڑکی مسکرا گئی اور اس نوجوان کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی, اور اس لڑکی نے اس کو اپنے گھر بلایا. یہ نوجوان شیطان کے بہکاوے میں آیا اور اس لڑکی کے گھر میں داخل ہو گیا, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اس لڑکی نے اس نوجوان کو دعوت بنا دیا. تو یہ نوجوان جب مسجد میں آتا تھا قرآن مجید کی اس آیت کو نماز میں اکثر پڑھتا تھا, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون، جن لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دل میں اللہ کا خوف ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ ہم پر حملے کرتا رہتا ہے اور ہمیں بہکاتا رہتا ہے، تو اگر کسی وقت شیطان اس کو بہکائے اور گناہ پر آمادہ کرے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سامنے آتے ہیں، اپنے بزرگوں کے چہرے سامنے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے سامان کو اس آدمی کے دائیں بائیں آگے لا کر جو ہے نہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، قیامت کے دن یاد آتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب یاد آتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے اور اسی وقت گناہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، نوجوان نے جب یہ آیت پڑھی بے ہوش ہو گیا، وہ جو لڑکی تھی وہ گھبرا گئی کہ میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا، یہ تو ہمارے گھر کے اندر بے ہوش ہو گیا، اب یہ مرنے والا ہے۔ اپنے نوکرانی سے کہا کہ اس کو گھسیٹ کر ان کے دروازے پہ لے جاؤ، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہاں کچھ گھنٹے پڑا رہا، ہوش میں آیا، اور باپ اس کو جب گھر میں لے گئے، باپ نے کیا پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نوجوان نے کہا کہ اس طریقے سے شیطان کے بہکاوے میں آیا تھا، اور فلاں گھر کی لڑکی نے مجھے دعوت گناہ دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت سامنے آ گئی، اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، اور جب آیت کی تلاوت شروع کی دوبارہ گر اور مر گیا، پھر گر گیا اور گرتے ہی مر گیا۔ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ خوبصورت نوجوان جو مسجد میں آتا تھا اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ نوجوان نظر نہیں آتا، لوگوں نے بتا دیا کہ اس کو تو زید نے مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور بڑا مجمع وہاں اکٹھا ہوا، اور فرمایا کہ اے نوجوان، آپ کو اس آیت نے نہیں مارا، بلکہ اس آیت نے آپ کو گناہ سے بچا کر اللہ سے ملا دیا۔ یہ اللہ کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی بیوی نے دعوت گناہ دیا اور اسی کے گھر میں رہتا ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بادشاہ کی بیوی ہے حسین جمیل، وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّ۔ اس خاتون نے تو پکا عزم کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنے کا، اور یوسف علیہ السلام بھی نوجوان میلان پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ سامنے آیا، اور اللہ کے خوف نے اس کو گناہ کی طرف جانے سے روکا، اور اپنے سیدہ سے کیا کہتا ہے، اپنے سیدہ سے، اپنے مالکہ سے کیا کہہ رہا ہے، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ تو میرا سید ہے، یہ تو میرا رب ہے، اور بہت عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا ہے، اپنے گھر کے اندر رکھا ہے، میں نمک حلال ہوں، میں نے ان کا نمک کھایا ہے، لہذا بادشاہ کے حریم میں داخل ہونا اور اس کو نقصان پہنچانا، یہ نمک حلال آدمی کا کام نہیں ہے، یہ نمک حرام آدمی کا کام ہے، اور نمک حرام ظالم ہوتا ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر وقت تو وہ دروازے کی طرف گیا تھا جبکہ انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی، جس دروازے پہ تالے پہ ہاتھ رکھتا ہے تالے کھلتا گیا، اور بالکل آخری دروازے کے پاس جب بادشاہ ملا، تو عورتوں کا مکر بہت بہت کامل ہوتا ہے، عقل ناقص مکر کامل، عقل عزمن آدمی کو سکندوں میں بے وقوف بنا دیتی ہے. تو فوراً کہنے لگی کہ ماں جزا من آراب بے آلی کا سوا, آپ کے گھر والوں پر اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہے تو اس کے ساتھ سزا کیا ہونی چاہیے. اور اتنی جری تھی, الزام بھی لگایا, سزا بھی خود تجویز کی. اللہ یسر او عذاب علیم, یا تو جیل میں ڈالا جائے اور یا یہ ہے کہ اس کو سخت سزا دی جائے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ گناہ کی طرف جانے سے کس نے روکا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں تا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے سارے سامان کو لا کر کلا کر دیا اور گناہ سے بچ گئے. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, شیطان ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, ہمیں بہکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. شیطان سے حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر کمال کے ساتھ اللہ کے خوف کو پیدا کرو, تو اللہ کا خوف آپ کو گناہوں کی طرف جانے سے روکے گا, اور اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کے بعد تو آپ کی طرف جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میرے دوستو, میرے بھائیو, پیر کے دن ہمارے مدرسے میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہوگا. ایک اعتبار سے تو خوشی کا دن ہے, لیکن یہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ صدمات بھی لا رہا ہے, کیونکہ وہ عظیم ہستی جو بحر لاسائل تھے اور اس سال انہوں نے بخاری کے 7 مہینے تقریباً درس دیا بخاری کا, لیکن اس آخری نشست میں وہ جس شانس کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے مسند پر بیٹھتے تھے اور اس طریقے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو منور کرتے تھے, آج وہ ہستی ہمارے سامنے, ہمارے درمیان نہیں ہے. اس لیے اس اعتبار سے یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پیر کے دن جو ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوگی جامعہ ربیع اسلون کے اندر, آپ کیونکہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور شہر بھر سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام اس میں شرکت کرتے ہیں, اور اس سال تو شہر بھر کے علماء کرام کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے ختم بخاری کے اندر وہ شریک ہو, کیونکہ مولانا کے رخصتی کے بعد لوگوں کی ہمدردیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر, گھروں کے اندر ختم بخاری کی تقریب خیریت کے ساتھ ہو, عافیت کے ساتھ ہو اور کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے دعاگو رہے. اور اسی طریقے سے مولانا کا جانشین حضرت مولانا انور شاہ دامت برکاتہم العالیہ, جو انتہائی باصلاحیت آدمی ہے, عمر کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے, آواز کی تکلیف میں مبتلا ہے, اس لیے مسلمان کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اثر رکھا ہے کہ جب آپ مولانا کے مغفرت کے لیے اور مولانا کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں مانگے تو مولانا انور شاہ کے مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعائیں مانگے, اور یہ دعا بھی ساتھ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے تمام کے تمام فیوضات اور تمام کے تمام کمالات حضرت مولانا انور شاہ کی طرف منتقل فرمائے, تاکہ حضرت مولانا انور شاہ بھی اسی طریقے سے امت اسلامی کی رہنمائی فرمایا کرے اس طریقے سے حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. سوال پوچھا ہے کہ علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر مقتدی کے تشہد مکمل ہونے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو مقتدی پہلے تشہد مکمل کرے اس کے بعد سلام پھیرے، یا مقتدی کے لیے تشہد چھوڑ کر سلام پھیرنا درست نہیں ہے؟ تاہم اگر ایسا کر لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری میں فرمایا ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ اگر امام سلام پھیر دے لیکن مقتدی نے ابھی تشہد پورا نہیں کیا تو مقتدی تشہد کو پورا کر کے پھر امام کے بعد سلام پھیر لے. اگر بالفرض کیسی ایسا ہوا کہ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت ہے. اس جو لوگ خون کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے سے خواہ وہ عادت ہو یا زخم ہو یا زبردستی نکالا گیا ہو، ہر قسم کے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو لوگ روزے کے دوران خون کا عطیہ کرتے ہیں تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، سوال یہ نہیں ہے، وہ تو ہو گیا کہ خون نکلنے کے بعد وضو کا ٹوٹنا، یہ شریعت میں ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ کے ہاں ایک مسلم مسئلہ ہے. البتہ اگر روزے کے دوران کسی نے اتنا خون نکلوا لیا کہ اس کی طبیعت ہی صحیح نہیں رہی اور کمزوری ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر خون نہ نکالنا بہتر ہے، افطار کا انتظار کر کے پھر خون نکالا جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کر دے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور شفا عاجلہ سے نوازے. حضرت والے صاحب کے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. اسی طرح ہمارے دایا محترم جو اسپتال میں زیر علاج ہے اور الحمدللہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت سے نوازے. اسی طرح بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. آنے والا بخاری شریف کا ختم جو ہمارے لیے ایک نہایت ہی اہم مرحلہ ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ادارے کو روب ترقی فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. میرے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے جلد نکال دے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لے. اللہ خیر حافظ و ارحم الراحم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.